سورة الزخرف.
بسم الله الرحمن الرحيم.
حم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون.
سورة الزخرف مكي سورة ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. حاميم قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم لوگ اسے سمجھو اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے, ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب, لوح محفوظ. اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں, یعنی تمہیں نہ سمجھایا کریں, صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ پہلی گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. یعنی یہ سنت ہمیشہ سے رہی ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا. پھر جو لوگ ان سے بدر جہاز زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا. پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں, سب کو ڈرنا چاہیے کہ مذاق اڑانے والے خواہ کتنے بھی طاقتور تھے بالآخر وہی سزا یافتہ ہوئے. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا, وہی جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو, جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا. اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے, یعنی جس طرح زمین سے پودے نکل آتے ہیں اسی طرح تم بھی اٹھائے جاؤ گے. قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے, پھر دوبارہ جو پھونکا جائے گا اس سے پہلے ان دو کے درمیان میں بارش برسے گی اور اس بارش کی وجہ سے لوگ اگائیں گے. حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو سور پھونکے جانے کے درمیان 40 فاصلہ ہوگا. ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کیا 40 دن مراد ہے, انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. کہا 40 مہینے, کہا نہیں معلوم. 40 سال, کہا نہیں معلوم. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پھر آسمان سے پانی برسائے گا جس سے تمام لوگ جی اٹھیں گے جیسے سبزیاں پانی سے اگاتی ہیں. اس وقت انسان کا ہر حصہ گل چکا ہوگا سوائے ریڑھ کی ہڈی کے, اور اس سے قیامت کے دن تمام مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی. یعنی انسان کی ریڑھ کی ہڈی بچ جاتی ہے, مکمل ڈیزالو نہیں ہوتی, اسی سے پھر دوبارہ وہ پیدا ہو جائے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کہیں بھی بھاگ کے جا نہیں سکتا, اور بارش ہونے کے بعد زمین پہ جو ہریالی آتی ہے اس کو دیکھ کے ہمیشہ سوچا کریں کہ قیامت کے دن اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی زمین سے ہمیں بھی اگا دے گا. اور یہ دلیل اور یہ مثال کئی بار قرآن مجید میں دی گئی ہے. والذی خلق الازواج کلہا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے, اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اللہ رب العزت نے خود دعا سکھا دی سواری پر بیٹھنے کی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا مانگنی چاہیے. سفر کی دعائیں کے نام سے یہ کارڈ موجود ہے جس میں یہ دعا بھی اور قرآن مجید کی جو اور دوسری دعائیں ہیں وہ بھی موجود ہیں. اور اگر آپ یہ آپ کے ہینڈ بیگ میں ہو تو جب کبھی آپ گاڑی پہ بیٹھے یہاں سے گھر بھی جاتے ہیں گھر سے آتے ہیں تو ساتھ ساتھ پڑھ کے یاد کرنا شروع کر دیں تو آپ کا یہ سفر بھی عبادت بن جائے گا. اسی طرح سفر کیسے کریں اس پر بھی لیکچر موجود ہے, کیونکہ سفر کے وقت کو بھی ہمیں پروڈکٹیو بنانا چاہیے, نہ کہ صرف انسان بیزار ہو کر بور ہو کر تنگ ہو کر وقت گزار دے. اور کتنے خوبصورت طریقے سے کہا گیا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا, چاہے اونٹ پہ بیٹھے گدھے پہ بیٹھے گاڑی پہ بیٹھے جہاز پہ بیٹھے, ہر جگہ پر بیٹھ کر انسان کے اندر اللہ کا شکر آنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان گدھے پہ بھی بیٹھتا ہے نا تو دوسرے پیدل چلنے والوں کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے, اونچا ہو جاتا ہے. اگر گھوڑے پہ بیٹھے تو اور زیادہ اکڑ آ جاتی, اونٹ پہ بیٹھے تو پھر تو کوئی نگاہ بھی نہیں, اور اگر جہاز پہ اڑنے لگے تو پھر تو سارے ہی چھوٹے ہو گئے. تو اس لیے فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. یہ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا, ہمارے کسی سائنس نے یا ہمارے علم یا عقل نے نہیں, اللہ نے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اور ایک سبق جو ہمیشہ یاد رکھے کہ جیسے یہ سفر ہے ایسے ایک دن آخرت کا سفر بھی ہے. ہر سفر پر آخری سفر کو یاد رکھے کہ مرنا ہے اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے. دیکھیے جب ہم مر جائیں گے نا ہمیں کوئی گھر میں نہیں رکھے گا, سارے گھر میں رہیں گے, ہمیں نکال دیں گے, اٹھا کے جا کے قبرستان میں چھوڑ آئیں گے. تو اس دن کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے, اس دن کی تیاری رکھنی چاہیے کہ جب ہم اکیلے ہوں گے تو پھر ہم پہ کیا گزرے گی. اصل کامیابی یہی ہے. اور یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا, یعنی اللہ کی اولاد قرار دیا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے, ساری نعمتیں اللہ دیتا ہے اور شکرانہ یہ دوسروں کا ادا کرتا ہے یا دوسروں کی عظمت اور بڑائی میں گرفتار ہو جاتا ہے. کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی ولادت کا مجدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے, یعنی بیٹی کی خبر سن کے, اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟ یعنی لڑکیوں کی خاص کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ جب کسی کے ساتھ آرگیومنٹ ہو تو تھوڑی دیر کے بعد رونا شروع کر دیتی ہے, خصوصاً بھائیوں کے مقابلے میں یا ہسبینڈ کے مقابلے میں, اور ان کا ہتھیار آنسو ہے جس سے دوسروں کا دل پر پگھل جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے لیے تو تم سٹرانگر جنس کو منتخب کر رہے ہو, اور اللہ کے لیے جس کو تم اپنی نگاہ میں کچھ نہیں سمجھتے وہ دے رہے ہو. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا, انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ رحمان کی خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا, یہ بھی خود ہی فیصلہ کر لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشہدو خلقہ, کیا انہوں نے ان کے جسم کی ساخت دیکھی ہے کہ جس سے انہیں پتا چلا ہو کہ یہ لڑکیاں ہیں, ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. اس سے ہی پتہ چلتا ہے انسان جو بھی من گھڑت جھوٹی باتیں اپنی طرف سے کرتا ہے اس کا اللہ کو حساب دینا ہوگا. اس لیے ہر چیز کو تحقیق کے بعد ہی بیان کیا جائے. یہ کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے. یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے, محض تیر تکے لڑاتے ہیں. کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے اپنے پاس رکھتے ہوں؟ یعنی ہم نے انہیں کوئی دلیل نہیں ایسی دی کہ جس کی وجہ سے یہ فرشتوں کو پوجنے لگے ہیں. نہیں, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, وہی اندھی تقلید. اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلو گے؟ خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے انکاری ہیں. آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, میرا تعلق صرف اسی سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا, وہی میری رہنمائی کرے گا. اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا. مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ یعنی کوئی بڑا سردار ہوتا جو قرآن لے کر آتا. اور ہر دور میں آپ دیکھیں کہ ایسے ہی لوگ قرآن کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں جو بظاہر دنیا میں بہت سرداری کے مقام پر نہیں ہوتے, کیونکہ جو بہت سرداری کے مقام پر ہوتے ہیں ان کے پیٹ بھر چکے ہوتے ہیں اس سرداری سے, لہذا انہیں کسی اور چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں. یعنی یہ تو اللہ کی تقسیم ہے, کسی کو مالدار بنایا تو اللہ نے اپنی رحمت سے بنایا, اب اس وجہ سے اس کو اکڑنے اور تکبر کرنے کا تو کوئی موقع نہیں. اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ یہ درجہ بندی کی ہے, ورنہ سب لوگ اگر ایک ہی سٹیٹس کے ہوتے تو پھر کوئی کسی کی مدد نہ کرتا, کسی کے کام نہ آتا, کسی کے آگے نہ جھکتا. اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں. اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر یہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں, کاؤچز, سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سب کو سونے کا فرنیچر دے دیتا اور سونے کے دروازے اور بہت کچھ. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, سب کو دے کے بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. لیکن پھر ہوتا کیا, زمین میں سرکشی کا, فساد کا بازار عام ہو جاتا. یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے. وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو دنیا میں ملا آخرت میں بھی مل جائے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. انڈر لائن کیجیے شاید. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے, اللہ کو یاد نہیں کرتا, نماز نہیں پڑھتا, قرآن نہیں پڑھتا, ذکر اذکار نہیں کرتا, تو پھر شیطان اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گاؤں یا بستی میں تین لوگ ہوں اور وہ نماز با جماعت کا اہتمام نہ کریں تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے. لہذا تم جماعت کو لازم پکڑو, بھیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی اکیلی بکری ہی کو کھاتا ہے. یعنی مردوں کے لیے خاص طور پر جماعت سے نماز نہ پڑھنا شیطان کو بلانے کا اور دعوت دینے اور کنٹرول دینے کا ذریعہ ہے. پھر غصہ کرنے والے پر شیطان کا کنٹرول ہو جاتا ہے. سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا. ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ دے تو اس کا غصہ چلا جائے. یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صحابہ نے کہا کہ سنتے نہیں ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تو اس نے کہا بے شک میں دیوانہ نہیں ہوں. یعنی آپ کی بات کو بھی اس نے اس غصے میں پوری طرح سمجھا نہیں اور اس پر عمل نہیں کیا. یہ ڈرنے کی بات ہے کہ ہم کسی بھی چیز سے اتنے کیرے ڈوے ہو جائیں یا کوئی چیز ہمیں اتنا طوفان میں بہا لے جائے کہ شیطان ہم پر قابو پا جائے. مل جل کر رہنے والوں پر شیطان قبضہ نہیں کر سکتا. جماعت کی صفیں اکٹھا بنانے والوں کے دل جڑے رہتے ہیں اور جو لوگ نماز میں صف ٹھیک نہیں بناتے ان کے دل الگ ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح جب اللہ کا ذکر نہ کریں تو ہمیں چاہے نماز پڑھنی ہو یا نہ پڑھنی ہو. زیادہ بڑا چیلنج کب آتا ہے؟ جب نماز نہیں ہو. جب نماز پڑھنی تو سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ سونے جاگنے کا وقت بھی متاثر ہو جاتا ہے, صبح شام کے اذکار بھی متاثر ہوتے ہیں, اور بھی پھر نیکی کے کاموں میں پھر انسان پیچھے ہونے لگتا ہے. تو اس وقت ایکسٹرا ذکر کریں, کیونکہ اس حالت میں ذکر کرنا منع نہیں ہے. اور بھی زیادہ تسبیحات کریں, یعنی دن میں 5 اوقات جو نمازوں کے ہوتے ہیں, جب اذان ہو اور لوگ نمازوں کے لیے جا رہے ہوں تو آپ کم از کم کانشیسلی اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کریں تاکہ آپ لوزر نہ ہوں. اور پھر ذکر میں دین کی تعلیم وغیرہ بھی ہے, دین کا سیکھنا سکھانا بھی ذکر کا ایک حصہ ہے. تو جو شخص اللہ کی کتاب کو سیکھتا سکھاتا نہیں, اسے کوئی تعلق نہیں رکھتا, وہ بھی غافلوں میں شمار ہو جاتا ہے اور پھر اس پر بھی شیطان حاوی ہونے لگتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. وہ شیطان کیا کرتے ہیں؟ ان کو سیدھے راستے سے ہٹاتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی مشکل ہے کہ غلط کرنے والے اپنے آپ کو ٹھیک سمجھیں. آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا بودھ ہوتا, تو بدترین ساتھی نکلا. اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اب آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائیں گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے, خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے. تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے, یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے, اور ان قریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے. تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو, کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا, اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے, ہنسنے لگے, مذاق اڑانے لگے. ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی, اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں. ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے کہ اے ساحر, اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر. یہ بھی تکبر سے کہ تم اللہ سے دعا کرو ہمارے لیے, ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے. مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے, پھر وعدہ خلافی کرتے. ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا, یا قوم علیس لی ملک مصر, اے لوگو کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں, اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر شخص ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے, اور اپنی بات کھول کر بیان بھی نہیں کر سکتا. کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا. یعنی لوگ صرف دنیاوی مال و متاع رکھنے والے کو ہی بڑا سمجھتے ہیں. لوگوں کو کہاں سے پہچانا جاتا ہے؟ ان کے گھروں سے, گاڑیوں سے, ان کے سٹیٹس سے, فون کون سا ہے. مختلف چیزوں کے معیار ہر دور میں ہوتے ہیں جن سے پھر لوگ پہچانے جاتے ہیں. فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، بات مانی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون۔ اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ لیس احد یعبد من دون اللہ فیہ خیر، کہ اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں۔ تو مخالفین نے کہا کہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں اور اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کیا ان میں بھی کوئی خیر نہیں؟ یعنی اب یہ بڑا ٹرکی سا سوال تھا کہ اچھا پیغمبروں میں تو خیر ہوتی ہے تو اب کیا کیا جائے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محض کج بحثی ہے، یعنی ایسی باتیں کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ، ایسی باتیں کرنے میں انہیں بہت مزہ آتا ہے۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا، ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، یعنی تمہارے بچے فرشتے پیدا ہو جائیں اور جو تمہارے بعد زمین میں آ جائیں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا بھی قرب قیامت میں ہوگا۔ بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی پھر جب انہوں نے اس طرح کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی خاص شان بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے اعزاز عطا کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام سری نشانیاں لیے ہوئے آئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک عذاب کے دن سے۔ هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون، کیا یہ لوگ بس اب اس چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ تو یاد رکھیے، دوستی کی بنیاد صرف ایمان اور تقویٰ ہونی چاہیے، ورنہ یہ دوستی عارضی ہے، صرف دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں ساتھ نہ دے گی۔ جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے وصال یعنی وفات سے 5 دن پہلے آپ سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز سے بری ہوں کہ تم میں سے کسی کو اپنا دوست بناؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جیسا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ضرور ابو بکر کو بناتا۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا کہ آپ کی دوستی کا معیار کیا تھا؟ تقویٰ۔ اور اس دوستی کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی جہاں غیر اللہ کے نام پر یا کسی اور مقصد کے لیے دوستی کا نقصان ہے، وہاں اللہ کے نام پر کی ہوئی دوستی کا فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، کہاں ہیں آپس میں محبت کرنے والے؟ میرے جلال کی قسم، آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو اس لیے دوستی کے معاملے میں بہت کیئرفل رہنا چاہیے۔ اگر کسی ایسے شخص سے دوستی ہے جو خدا سے نہیں ڈرتا تو دوستی چھوڑ دے، ورنہ وہ آپ کو بھی ایک دن بھٹکا کے لے جائے گا، بہا کے لے جائے گا۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرما بن کر رہے تھے کہا جائے گا، اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی، ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث ہو اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے رہے، تمہارے لیے یہاں بکثرت فواقع موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے، یعنی جنت کی یہاں پر خوبیاں بیان کی گئی ہیں، جنت کے جو برتن ہیں وہ سونے کے ہوں گے اور کسی کی جنت کے چاندی کے ہوں گے، آپ نے فرمایا ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کے کنگھے سونے چاندی کے ہوں گے، ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن اود ہوگا، یعنی جنت میں ہر طرح کی عیش و عشرت ہوگی. اس کے برعکس دوسرے لوگ، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے، ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے، وہ جواب دے گا تم یوں ہی پڑے رہو، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے کہ جہنم والے جہنم میں مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اور تو کوئی آس پاس دکھائی نہیں دیتا، تو جہنم کا جو داروغہ ہے جس کا نام مالک ہے، اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے نا، ونا دو یا مالک، وہ پکاریں گے اے مالک لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں موت دے دے، ہم ختم ہونا چاہتے ہیں. وہ کیا کہے گا؟ انکم ماکثون، نہیں نہیں ختم کہاں ہونا ہے، ہمیشہ یہی رہو گے. اللہ اللہ. اور یہ جو جواب دے گا یہ بھی آپ کو معلوم ہے کتنی دیر کے بعد دے گا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک جہنمی لوگ مالک کو پکاریں گے، یعنی داروغہ جہنم کو، تو وہ انہیں 40 سال تک جواب ہی نہیں دے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. آپ کسی کو مصیبت میں پکار رہے ہوں اور وہ سنے ہی نہ، کیا کیفیت ہوگی؟ پھر وہ جواب دے گا تو کہیں گے انکم ماکثون، تم نے یہی رہنا ہے، ختم نہیں ہو سکتے. پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے، کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس میں سے نکال دے، اگر ہم نے دوبارہ اس طرح کیا تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. تو وہ انہیں دنیا کی طرح جواب نہیں دے گا، پھر وہ فرمائے گا اس میں ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہو اور کوئی بات نہ کرو. پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے، ڈپریشن میں چلے جائیں، لیکن وہ بھی ان کو فائدہ کچھ نہ دے گا. دیکھیں آج رب سنتا ہے، آج رب کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، آج فکر کرنی چاہیے، آج کچھ کر لینا چاہیے، اور ایک ایک چیز اپنی زندگی سے وہ نکال دینی چاہیے جو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے، چاہے سود ہے، چاہے شراب ہے، چاہے زنا ہے، چاہے جھوٹ ہے، چاہے غیبت ہے، کوئی بھی چیز، ان چیزوں سے بہت دور بھاگنا چاہیے، کیونکہ انسان ان کو صحیح سمجھ کے کرتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے. بھئی کبھی ضرورت کے بغیر بھی کسی نے غیبت کی؟ تو یہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں انسان کو ڈبونے والے، تو جب انسان ایسا کرتا ہے تو پھر وہ کیا سمجھتا ہے، جسٹیفائی کر لیتا ہے اپنے آپ کو کہ میں تو بالکل صحیح کر رہا ہوں، میں توبہ بھی نہیں کرتا. جو اپنے غلط عمل کو صحیح سمجھتا ہے وہ توبہ نہیں کرتا، جو توبہ نہیں کرتا وہ پھر سزا بھگتے گا. تو ہم کسی بھول میں نہ رہ جائیں، کسی دھوکے کا شکار نہ ہو، یعنی اپنے ہی نفس کے دھوکے کا، کیونکہ نفس جو ہے بڑا شاطر ہے، طرح طرح کی تعویلیں کر لاتا ہے غلط کام کو کرنے کے لیے اور پھر اس پہ جم جانے کے لیے کہ اور بھی تو لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، تم نے کر لیا تو کیا، تم اکیلے تھوڑی جہنم میں جاؤ گے، یہ سب لوگ بھی تو جائیں گے. بھئی ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا، وہ آپ کو تھوڑی چھڑائیں گے وہاں. اصل بات یہ کہ ہم آخرت پر ایمان ہی پوری طرح نہیں رکھتے ہیں، اس کو سچ نہیں سمجھتے. اگر سچ سمجھے تو واقعی ہمارے اندر تقویٰ آ جائے. لقد جئناکم بالحق، البتہ تحقیق ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے. ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تمہاری اکثریت حق کو ہی ناپسند کرنے والی تھی. آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو حق پسند نہیں آتا، سچی بات نہیں اچھی لگتی ان کو، اسی لیے عموماً لوگ دوسرے کے منہ پہ سچی بات کرتے بھی نہیں. پھر کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے دیتے ہیں. کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں. وہ رسولنا لدیہم یکتبون. ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا. پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک، ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اچھا، انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ وہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. وہی ایک آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی ایک الہ، وہی حکیم اور علیم ہے، بہت بالا و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہت ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب، یہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے. فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون. اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے کہ سلام ہے تمہیں، عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے.